سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ اے ام ابیہا یا فاطمہ زہرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان محترم عرض کیا تھا کل کے جناب سیدہ نے اپنے حق کا مطالبہ تین طرح سے فرمایا تھا اور تین دلیلوں کی بنیاد پر یہ حق جناب سیدہ کا تھا. پہلی دلیل خود جناب سیدہ کی ملکیت تھی اور ان کے ہاتھ میں تھی اور جناب سیدہ اس میں تصرف کرتی تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب سیدہ کے ہاتھ میں تھا اور ان سے چھینا گیا اور اس کا اقرار کیا گیا کہ ہاں آپ کے پاس تھا. خود یہ اقرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ اس میں تصرف کرتی تھی. سن 7 ہجری میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فدق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے میسر آیا ہے ذہن گرامی، یعنی خیبر کے اوپر جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حملہ کیا ہے اور محاصرہ کیا ہے، تو 7 ہجری میں یہودیوں سے یہ فدق کا باغ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی ملکیت ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اور سن 7 ہجری میں ہی رسول اللہ جب واپس مدینے آئے ہیں خیبر سے فارغ ہونے کے بعد، اسی وقت اپنی بیٹی کو یہ حق دے دیا تھا. تو آپ ذرا تصور کریں، سن 7 ہجری سے لے کر سن 11 ہجری تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس میں تصرف کرتی رہیں. ان کا وکیل وہاں پر تھا، ان کے مزارے وہاں پر تھے، ان کے ہاری کسان وہاں پر کام کرتے تھے، عمال کام کرتے تھے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس پر مکمل تصرف رکھتی تھی، ان کے قبضے میں تھا، ان کی ملکیت، یعنی ایک اسٹیبلشڈ بات تھی کہ فدق جناب سیدہ کا ہے اور رسول اللہ نے عطا کیا ہے. تو ذہنی گرامی آپ دیکھیں، 7 ہجری سے لے کر اور 11 ہجری تک جناب سیدہ کی ملکیت رہا. اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ فدق بیت المال المسلمین ہے اور مال غنیمت ہے، اس وقت تو کسی نے اعتراض نہیں کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں. یہاں وفات رسول ہوتی ہے اور اس کے بعد 10 دن کے اندر اندر جناب سیدہ سے فدق چھین لیا جاتا ہے. دوسری دلیل اذان گرامی، جو فدق ملکیت و حق جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھا، وہ ہبہ تھا، ہدیہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اور جس کی گواہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تھی اور حضرت ام ایمن نے بھی دی، جو میں کل بیان کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد۔ اور تیسری دلیل کیا ہے جو جناب زہرا نے، جسے بڑے بوانگ دہل اور بڑی جرت و شہامت و شجاعت کے ساتھ اور بڑی منطقی دلیل کے ساتھ اور شرعی دلائل کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے اپنے خطبہ فدکیہ کے اندر؟ خطبہ فدک میں جناب سیدہ نے کم از کم پانچ آیات، پانچ کے چھ آیات جناب سیدہ نے اس بات پر دلیل کے طور پر لے کر آئی ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ انبیاء کے ورثہ وراثت نہیں پاتے، انبیاء کی اولادیں وراثت نہیں پاتی۔ تو جناب سیدہ نے پانچ چھ آیات کی تلاوت کر کے انہیں مسکت کر دیا، انہیں خاموش کر دیا کہ دیکھو تم وہ بات کہہ رہے ہو جو پانچ آیات جن کی مخالفت کرتی ہیں، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تم کچھ اور کہتے ہو، اللہ کے رسول کی پریکٹس کچھ اور تھی اپنی زندگی میں، تم کچھ اور کہتے ہو، تو یہ کیسے، یہ تضاد ہے تضاد۔ سلیمان حضرت داؤد کی وراثت پاتے ہیں، حضرت زکریہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی اولاد نصیب فرما جو میری اور آل یعقوب کی وراثت پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو لڑکی کو جو حصہ ملے گا وہ لڑکے کا آدھا ملے گا، یہ سب قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو کیا یہ ساری آیات اس سے آل محمد مستثنی ہیں، جناب زہرا مستثنی ہیں؟ یہ وراثت جناب سیدہ کے لیے نہیں ہوگی؟ تو ذہنی گرامی اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا سوائے اس کے کہ زور زبردستی کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ یہ حق آپ کا نہیں ہے، آپ کی بات قابل قبول ہے، یعنی دلیل قابل قبول ہے، لیکن کیا کریں، ایک روایت، ضعیف روایت لے کر آئے کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ کیا چھوڑتے ہیں، علم چھوڑتے ہیں، معنویت چھوڑتے ہیں، روحانیت چھوڑتے ہیں، لیکن مال میں سے کچھ، مال دنیا میں سے کچھ نہیں چھوڑتے۔ بہرحال یہ ایک طویل و عریض ازان گرامی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس میں گفتگو فرمائی اور متعدد موارد پر جناب سیدہ نے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر دلیلیں پیش کی۔ ایک دفعہ درود بھیجو محمد والے محمد۔ تو ازان گرامی خطبہ فدک جو ہے یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جو دیا ہے، یہ بالکل آخری حجت تھی جو جناب سیدہ نے تمام کی، اس سے پہلے یہ ساری کوششیں ہو چکی تھیں کہ جس میں بار بار ان کے پاس گئیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جا کر حق سیدہ کا مطالبہ کیا، لیکن جب بالکل مایوسی ہو گئی اس وقت جناب سیدہ نے پھر یہ باقاعدہ مدینے میں اعلان کروایا کہ میں اب اپنے حق کی خاطر ایک خطبہ دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ زانی گرامی یعنی آپ سمجھو یہ ایک فائنل، ایک جنگ تھی کہ جو جناب سیدہ لڑنے جا رہی تھی۔ جناب سیدہ آپ یوں سمجھو کہ امامت کے حق کی خاطر، ولایت اہل بیت علیہ السلام کے حق کی خاطر، اور وہ جو تحریک آل محمد علیہ السلام کے خلاف شروع ہوئی تھی اس کے خلاف ایک تاریخی تحریک اور تاریخی دفاع کرنے چلی تھی خطبہ فدک کے ذریعے سے۔ یاد رکھیے گا، فدک فقط ایک جنگل اور ایک کھیت اور ایک باغ کا نام نہیں تھا کہ آپ کو کھجور کے چند درخت تھے اور جناب سیدہ اپنی ذات کے لیے، اپنے گھرانے کی وراثت کے لیے لڑنے کے لیے گئی تھی۔ جانے کے رہے جناب سیدہ اس سے بہت بلند تر ہیں کہ چند کھجوروں کے باغ کے لیے جناب سیدہ لڑنے کے لیے جائیں۔ جناب سیدہ کو ان کھجوروں کے درختوں کی ضرورت نہیں تھی، جناب سیدہ تو تاریخی لحاظ سے اس تحریک کا آغاز کر رہی تھی جو آج تلک جاری ہے۔ جو آج تلک جاری ہے. وہ لوگ کے جو غاصبان حکومت تھے, غاصبان امامت تھے, غاصبان ولایت تھے, جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کے خلاف تحریک انہوں نے شروع کی تھی, جسے بعد میں اذان گرامی مولا علی علیہ السلام نے آگے بڑھایا, امام حسن مجتبیٰ نے آگے بڑھایا, امام حسین نے آگے بڑھایا, ایک ایک امام نے جناب زہرا کے اس احتجاجی تحریک کو آگے بڑھایا ہے, یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لے کر آئیں گے. تو اس تحریک کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے. یہ کامیابی اذان گرامی تدریجی ہے, یاد رکھیے گا. یہ نہیں کہ باقی آئمہ علیہ السلام جو ہیں وہ ناکام اترے, یعنی میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ امام زمانہ آ کر کامیاب کریں گے, نہیں. ہر امام نے اپنے زمانے میں دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے, یاد رکھیے گا. اگر ہر امام اپنے زمانے میں رول پلے نہ کرتا تو یہ تحریک, یعنی میں یوں کہوں حقیقی اسلام کی تحریک, محمدی اسلام کی تحریک, وہ تحریک کہ جو الہی تحریک تھی, وہ تحریک جو قرآنی تحریک تھی, وہ تحریک جو سنت رسول کی تحریک تھی, وہ تحریک جس میں تعلیمات اللہ اور تعلیمات رسول خالص طور پر محفوظ رہی, اذان گرامی اگر آئمہ کی یہ جد و جہد نہ ہوتی, کاوشیں نہ ہوتی, اور میں کہتا ہوں اگر اے جناب سیدہ آپ کی قربانی نہ ہوتی اور آپ کی شہادت نہ ہوتی تو یہ تحریک وہیں دب جاتی اور محمد کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا, آج نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا, کلمہ گو مسلمان اذان گرامی ختم ہو چکے ہوتے. آپ دیکھیں خطبہ فدق کے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں, بڑی کلیدی چیزیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو قرآن تمہارے درمیان موجود ہے جس نے تمہیں ہدایت دی, اس قرآن کو تم نے پسے پش ڈال دیا. قرآن جس کی دلیلیں بڑی روشن ہیں, جس کی رہنمائی بڑی روشن ہے, کہ جس نے تمہیں تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے کر آیا, جاہلیت سے نکال کر علم و معرفت کی طرف لے کر آیا, اس قرآن کو تم پسے پش لے گئے. اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے تمہیں اس تاریکی جہالت پستی اور گمراہی سے نجات دی, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کو بھلا دیا. یہ جناب سیدہ کے ابتدائی اور کلیدی نکات ہیں زانی گرامی, بنیادی باتیں ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن بھی, قرآنی تعلیمات بھی بحران کا شکار ہوئیں, افکار اور اعتقادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنتیں بھی بحران کا شکار ہوئیں, امت مسلمہ کے بنیادی اعتقادات اور ایمان, خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے آپ دیکھیں ارشاد فرمایا کہ تم نے ایمان کو چھوڑ کر شرک کو قبول کیا ہے, تم نے اسلام کو چھوڑ کر نفاق کو قبول کیا ہے, وہ نفاق جو بعض لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوا تھا, وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ نفاق آشکار ہو گیا, ظاہر ہو گیا. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اذان گرامی ان بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا, اور اس کے بعد 18 فروعات دین کا فلسفہ بیان کیا اسی ایک خطبے کے اندر. 18 فروعات دین کا, بھائی نماز کیوں پڑھتے ہیں, روزہ کیوں رکھتے ہیں, حج کس لیے ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں, جہاد کس لیے ہے, جناب سیدہ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. اور زانی گرامی پھر جناب سیدہ نے یہ جو اپنے اوپر ظلم ہوا اور ان کا حق غصب ہوا, توجہ ہے میری طرف یا نہیں ہے؟ اب جن جن کی توجہ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجو محمد. جناب سیدہ نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہونے والے اس المیے کی وجوہات کو بیان کیا. کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ لوگوں کی اقسام کو بیان کیا ہے کہ اس وقت کا معاشرہ، ان کے لوگوں کی نفسیات کیسی تھیں، کن کن گروہوں میں اور طبقات میں وہ تقسیم ہو چکے تھے اس وقت. جناب سیدہ نے اپنے اس ایک خطبے کے اندر، جانے گرامی، ایک معجزہ آور خطاب ہے جناب سیدہ کا، معجزاتی خطاب ہے جناب سیدہ کا، اور واقعاً اس کی شرح، جتنی بھی شرحیں ہوئی ہیں، ہر شرح کرنے والا، ہر تفسیر کرنے والا اس خطبے کی وہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ جناب سیدہ کے اس خطبے کی تشریح کیسے کی جائے، تفسیر کیسے کی جائے. اذان گرامی، سیدہ کوئی معمولی ہستی تو نہیں تھی نا. وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدہ جب غمگین ہوتی تھیں تو پہلے ہی مرحلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کو حضرت زہرا کے پاس بھیجنا شروع کیا. جبرائیل آسمان سے آتے تھے جناب سیدہ کے پاس اور آئندہ کے احوال اور اخبار کو بیان فرماتے تھے کہ تا قیام قیامت کیا حادثات پیش آنے والے. پوری تاریخ انسانیت کی خبریں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کون لکھواتے تھے؟ جبرائیل اللہ کے اذن سے لکھواتے تھے. جناب سیدہ املا فرماتی تھیں اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست مبارک سے اس املا کو لکھا کرتے تھے. وہ ڈکٹیٹ کرتی تھیں اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لکھا کرتے تھے. اسے کہتے ہیں مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ صحیفہ فاطمیہ کہلاتا ہے، مصحف فاطمہ کہلاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ تین برابر قرآن کے ہے وہ مصحف فاطمہ، یعنی وہ قرآن نہیں ہے. فرمائے تین برابر قرآن کے ہیں لیکن وہ قرآن نہیں ہے. امام فرما رہے قرآن نہیں ہے، تعلیمات ساری وہی ہیں، قرآن نے جن کی طرف اشارہ کیا سب کچھ وہی ہے، یعنی اشارے وہی ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جیسے ہمارے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے. افسوس کے ساتھ اذان گرامی، پوری تاریخ کے اندر ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا کہ شیعوں کا قرآن کوئی اور ہے. تو صحیفہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا گیا کہ بھئی یہ تو قرآن کے مقابلے میں مولا علی کا ایک نیا قرآن لیا ہے، یا مصحف فاطمیہ کے بارے میں کہا گیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قرآن کے دعوے دار ہو گئے، چونکہ قرآن کو بھی مصحف کہا جاتا ہے. نہیں اذان گرامی، یہ قرآن نہیں ہے بلکہ آئندہ کی آنے والی خبریں ہیں. اور یاد رکھے گا اذان گرامی، آئمہ علیہ السلام کے لیے، آئمہ علیہ السلام کے لیے جو منابع علوم الہی ہیں، یعنی جو منبع ہے نا، آل محمد کے علوم کا منبع بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک عظیم ترین اور گراں قدر ترین آئمہ علیہ السلام کے لیے خبروں کا منبع، یعنی خبرہائے غیبی کا منبع اگر کوئی ہے تو وہ صحیفہ فاطمیہ ہے. بلند آواز سے درود بھیجنا محمد والے ہوں. لہذا جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی شخص تشریف لائے اور آ کر کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آئندہ کی خبروں میں سے فلاں چیز کے بارے میں کوئی خبر دیجیے، تو کہا ٹھہر جاؤ. کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنی دادی حضرت زہرا کا وہ صحیفہ نکال کے لاتا ہوں کہ جس میں تا قیام قیامت کی تمام خبریں موجود ہیں. امام جعفر صادق حجت خدا ہیں، امام معصوم ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اذان گرامی صحیفہ فاطمیہ ایک ایسا صحیفہ ہے کہ جس میں ان کو غیب کی خبریں پتہ چلتی ہیں. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. جب جناب سیدہ خطبہ دینے کے لیے آئی نا مسجد کے اندر، تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دعوها انہا معلمہ، یعنی جناب اسی بہت توجہ چاہتا ہوں، جناب سیدہ کو کیا کہا؟ کہا کہ ان کو چھوڑ دو، کہنے دو، یہ تو مولا علی نے انہیں ڈکٹیٹ کیا ہے، ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر، اپنی طرف سے خطبہ نہیں دے سکتی ہیں، جناب سیدہ کا اتنا علم ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. انہیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈکٹیٹ کیا ہے، پڑھایا ہے، اس لیے وہ خطبہ بیان کریں گی. یعنی آپ تصور کریں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس زمانے میں ان کے درمیان موجود تھی، لیکن لوگ اس گوہر نایاب کو پہچانتے نہیں تھے، معرفت نہیں رکھتے تھے جناب سیدہ، اتنی معرفت، سادہ سی معرفت بھی نہیں رکھتے تھے. لہذا وہ سمجھتے تھے جیسے اور دیگر خواتین ہیں، ایسے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں. لہذا ذان گرامی، ان کے توقع میں ہی تھا کہ جناب سیدہ اس طرح کا خطبہ دیں گی. تو بہرحال ذان گرامی، جناب سیدہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، اور عالمہ غیر معلمہ کی مادر گرامی ہیں جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی. ایک دفعہ جناب زینب کی ذات پر درود بھیجوں گا. تو ذان گرامی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ فدق دیا ہے، اس میں لوگوں کی تقریباً پانچ اقسام بیان فرمائیں، اور آج میں چاہتا ہوں کہ ان اقسام کو جناب سیدہ کی زبانی آپ کو بیان کروں، لیکن ذرا دیکھ کے بیان کروں گا، ہو سکتا ہے فن خطابت میں کوئی فرق پڑے، تو آپ نے ذرا حوصلے سے سننا ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. چونکہ کلام معصوم ہے، اس لیے جیسے ہے ویسے بیان کروں گا. ذان گرامی، سب سے پہلی بات یہ کہ یاد رکھیں کہ معصوم سے بڑھ کر معاشرہ شناس اور انسان شناس کوئی اور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے سامنے انسان کی خلقت ہوئی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے سامنے کائنات کی خلقت ہوئی ہے. لہذا یہ کائنات کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، انسان اور انسانی نفسیات کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ذان گرامی پانچ گروہوں میں انسانوں کو تقسیم کیا، جس میں سے پہلا قسم کا گروہ کون ہے؟ پہلے قسم کے گروہ جن کی اکثریت ہوتی ہے ہمیشہ، وہ کون لوگ ہیں؟ بے خبر قسم کے لوگ. بے خبر، نہ آگاہ، بے معرفت قسم کے لوگ. لہذا ذان گرامی، یہ گروہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ گروہ ہمیشہ دشمن کا آلہ کار بنتا ہے. ہوتا مسلمان ہے، ہوتا مومن ہے، اور ہوتا بڑا اپنے آپ کو مومن کہلانے والے، لیکن ذان گرامی ہمیشہ ایسے لوگ، نا آگاہ لوگ، نا آگاہی میں دشمن کا نشانہ بنتے ہیں، دشمن کا آلہ کار بنتے ہیں، حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا آگاہی کی وجہ سے. اپنے طور پر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں، بڑا جہاد کر رہے ہیں، ہم تو بڑی عبادت کر رہے ہیں. ذان گرامی، خوارج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ آج یہ مسلمان جو جناب زینب کا روزہ گرانے آئے تھے، جو کربلا و نجف کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے اوپر والے لوگ ضرور بکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نیچے والے لوگ سادہ لو ہوتے ہیں، جنہیں توحید کے نام پر، اسلام کے نام پر قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر ان کی سادگی سے، ان کی ناگاہی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آل محمد علیہ السلام کے خلاف ذان گرامی، آپ دیکھ لیں اس پوری تاریخ کے اندر جو دشمنوں نے اس تحریک کو آل محمد کے خلاف اٹھایا ہے، اس میں اگر میں مبالغہ نہ کروں تو 75% لوگ، 80% لوگ ایسے ہی نہ آگاہ اور بے خبر قسم کے لوگ تھے. یہ میں آپ سے عرض کر دوں ذان گرامی، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی عبرت کا مقام ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں علی والا ہوں تو میں اس بحران سے نکل جاؤں گا، نہیں. اگر آپ بھی باخبر نہیں رہو گے، آپ کی بے خبری کی وجہ سے دشمن آپ سے بھی استفادہ کرے گا. اور یہ میں عرض کر دوں عزیزان گرامی، اس وقت بھی آپ سے استفادہ ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں سے، آپ سے مراد ہی نہیں ہماری اپنی قوم میں سے. کیوں؟ اسی ممبر سے حق کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے. کیوں اسی ممبر سے نماز کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے؟ کیوں اسی ممبر سے مراجع کرام اور مجتہدین کے خلاف اور علماء حقہ کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے؟ ناآگاہی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے نیچے بیٹھ کر ہم سب کہتے ہیں سبحان اللہ، نعرہ حیدری عالی. آپ کے بعض دفعہ بنیادی ترین عقائد جو مسلمہ عقیدہ ہے اس کے خلاف اس ممبر سے بات کی جاتی ہے، ہم نیچے سے نعرہ لگاتے ہیں نعرہ حیدری عالی، سبحان اللہ، واہ واہ کے نعرے ہم لوگ لگاتے ہیں اذان گرامی. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ناگاہی کی وجہ سے ہے. اگر ایک انسان معرفت رکھتا ہو، اگر ایک انسان آگاہی رکھتا ہو، کبھی بھی اذان گرامی اسے آسانی سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. دھوکے میں انسان اس لیے آتا ہے چونکہ غافل ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایسے افراد کے حوالے سے فرماتی ہیں کہ دیکھو تم جو سادہ لوگ ہو، تم جو بے خبر لوگ ہو، تم لوگ دشمن کے آلہ کار بن جاؤ گے. اور بن گئے، بن گئے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو بعد میں کہنے لگے، بھائی پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے نا جب میڈیا بولنے لگتا ہے، سارے ٹی وی چینلز بول رہے ہیں ایک ہی بات بول رہے ہیں، ایک ہی بات بول رہے ہیں، ہر اخبار وہی خبر دے رہا ہے، وہی جہد بیان کر رہا ہے، وہی ڈائریکشن دے رہا ہے جس سمت میں وہ لے کر جانا چاہتے. کون؟ دشمنان دین، دشمنان اسلام، یہودی، آل محمد کے دشمن پوری تاریخ کے اندر. اور آج بھی جس طرف یہ میڈیا لے کر جائے گا سادہ لو عوام وہیں جاتی ہے. یہ تجزیہ و تحلیل نہیں کر سکتے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانوں اپنے اندر تجزیہ و تحلیل کی قوت پیدا کرو. ایک خبر سن کر منوان اس کو قبول نہ کر لو. بھائی فلاں جگہ ہم نے یہ خبر سنی. بھائی کیوں سنی؟ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی منافق کوئی خبر دے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. اب تحقیق کیے بغیر اس کی خبر کی تصدیق کرتے ہو. جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں یمنی کون ہو گئے؟ باغی ہو گئے، حوثی باغی. ابھی ہمارا میڈیا بار بار کہتا ہے حوثی باغی، حوثی باغی، حوثی باغی، اور ہماری زبانوں سے بھی افسوس کے ساتھ پھر وہی نکلتا ہے حوثی باغی. صحیح ہے؟ کس وجہ سے؟ ذہنی گرامی پروپیگنڈے کی وجہ سے. میرے عزیز ساتھیوں، آل محمد کو اور ان کے چاہنے والوں کو پوری تاریخ میں روافض کہا گیا. آج بھی دیکھ لو آپ کو رافضی کہا جاتا ہے. یہ پروپیگنڈا ہے. سادہ لو عوام اس سے متاثر ہوتی ہے اور دشمن کی زبان بولتی ہے، دشمن کا موقف اختیار کرتی ہے. بھائی آل محمد کو کیا مشکل ہے؟ جب ایک حکومت نے اپنی حکومت کو پابرجا کر دیا، مستحکم کر دیا، تو پھر علی کو صبر کرنا چاہیے، پھر جناب زہرا کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے. عام لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں جانے گرامی. عام لوگ حتیٰ اپنے بنیادی ترین افکار سے غافل ہو جاتے ہیں. جناب سیدہ نے اشارہ فرمایا کہ تم نے حتی سنت رسول کا پسے پش کر دیا. کس وجہ سے؟ اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے، اپنی سہل انگاریوں کی وجہ سے. لہذا جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تم شیطان کا تومہ کیسے بنے؟ وتستجیبون لہتاف الشیطان الغوی. شیطان نے آواز لگائی اور تم اس کے پیچھے چل پڑے. یہ خطبہ فدق کے اندر جناب سیدہ کہہ رہی ہیں. شیطان آواز لگاتا ہے جس سمت میں لے کے جانا چاہتا ہے، آپ بھی کہتے ہو لبیک لبیک. لوگ بھول گئے کہ غدیر میں آج سے 70 دن پہلے رسول اللہ نے ہاتھ بلند کر کے یہی تو کہا تھا، من کنت مولاہ فہاز علی مولا. جناب سیدہ بار بار یاد دلا رہی ہیں مہاجرین انصار کو کہ کیا ہو گیا تم کو، غدیر بھول گئے. لیکن اذان گرامی جس سمت کی ہوا چلتی ہے لوگ اس سمت میں ہو جاتے ہیں. بقول مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں سادہ لوگ اور بے خبر لوگ کہ ادھر کی ہوا چلی تو اس طرف اور ادھر کی ہوا چلی تو اس طرف، خس و خاشاک کی طرح ہوتے ہیں، گھاس پھوس کی طرح ہوتے ہیں، جو گھاس پھوس ہوتی ہے نا کٹ کے جب زمین کے اوپر بکھر جاتی ہے تو ادھر کی ہوا چلے گی تو ادھر اڑ جاتے ہیں، ادھر کی ہوا چلی تو ادھر اڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے جانے گرامی۔ جناب سیدہ فرما رہی ہے کہ شیطان نے آواز دی، تم نے لبیک کہا، اطفاء انوار الدین الجلی، اور تم لوگ وہ تھے اپنی سادگی کی وجہ سے، اپنی بے خبری کی وجہ سے تمہیں شیطان نے نور دین کو بجھانے کا ذریعہ قرار دیا۔ تم لوگ تیار ہو گئے نور دین کو بجھانے کے لیے، نور خدا کو بجھانے کے لیے۔ وہ اخماد سنن النبی الصفی، اور تم وہ لوگ ہو جو سنت رسول کو بجھانے کے لیے آمادہ ہو گئے، سنت رسول کو کمزور کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اور عجیب جملے ہیں جناب سیدہ کے، فرماتی ہیں کہ وتمشونا لأهله وولده فی الخمر والضرائے، اور تم وہ لوگ ہو کہ جو ان شیاطین کے کہ جو تاک میں بیٹھے ہوئے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کے خاندان اور ان کے فرزندان کے تاک میں بیٹھے تھے، کمین میں بیٹھے ہوئے تھے، کبھی ٹیلوں کے پیچھے چھپتے تھے، کبھی درختوں کے پیچھے چھپتے تھے، اور چھپ چھپ کر ہمارا پیچھا کرتے تھے کہ کب موقع ملے اور ہم آل محمد کے اوپر حملہ کریں۔ تم ان کے پیچھے چل پڑے، تم اس گروہ کے ساتھی ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ بے خبری کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اشارہ کر رہی ہیں کہ دیکھو یہ جو فدق کا واقعہ ہوا اور علی کے غصب کرنے کا، حق خلافت کو غصب کرنے کا واقعہ ہوا ہے، یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ بندی ہے جو بہت پہلے سے ہوتی چلی آئی ہے۔
دشمنان اہل بیت پہ لعنت،
ایک منصوبہ بندی تھی جانِ گرامی، جس کی طرف جناب سیدہ اشارہ فرما رہی ہیں۔ اور پھر فرماتی ہے کہ وَنَّصْبِرُ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ حَظِّ الْمَدَى، اور ہم اس طرح سے صبر کریں گے جیسے ہمارے جسم کے اندر خنجر لگا ہو۔ وَخِذِ السِّنَانِ فِي الْحَشِيِّ، اس طرح سے ہم صبر کریں گے جیسے ہمارے شکم میں کسی نے نیزہ مارا ہو۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا نا کہ خلافت کے غصب کرنے پر جناب امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، میں نے اس طرح سے صبر کیا کہ گویا میرے حلق میں ہڈی اور آنکھوں میں کانٹے ہوں، اس طرح سے میں نے صبر کیا۔ جناب سیدہ اسی طرف اشارہ کریں، جیسے گویا ہمیں خنجر بھی لگا ہو، نیزہ بھی لگا ہو تمہارے ہاتھوں، غافل لوگوں کے ہاتھوں، بے خبر لوگوں کے ہاتھوں، اور ہم نے اس پر صبر کیا۔ وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعُمُونَ أَنْ لَا إِرْثَ لَنَا، تم کیا گمان کرتے ہو کیا ہمارے لیے کوئی ارث نہیں ہے؟ وَمَنْ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کے احکامات کو ہم پر لاگو کرنا چاہتے ہو؟ اسلام آنے کے بعد، شریعت آنے کے بعد۔ تو جانے محترم، اگلی باتیں انشاءاللہ کل آپ کو بیان کروں گا کہ کس طرح سے جناب سیدہ نے دیگر گروہوں کو بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا اذان گرامی، اس وقت بھی آل محمد کے خلاف، آل محمد کے مکتب کے خلاف، اور ایشیان حیدر کرار آپ کے خلاف، امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا گروہ کیوں آپ کے خلاف ہے؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ قرآن کے مخالف ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے مخالف ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ نمازی نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں بظاہر۔ وہ بظاہر اپنے طور پر پرہیزگار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، وہ بہت بڑے مسلمان ہیں، لیکن بے خبری کی وجہ سے آپ کے مخالف ہیں۔ بے خبری کی وجہ سے آل محمد کے مکتب کی مخالفت کرتے ہیں. ایک بہت بڑا گروہ اذان گرامی, یہ داعشی اوپر کے لوگ بکے ہوئے ہیں لیکن نیچے کے لوگ تو بڑے سادے مسلمان ہوتے ہیں. اسی پاکستان کے اندر یہ تکفیری گروہ, اوپر کے لوگ بکے ہوتے ہیں, نیچے کے لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بیوقوف بنایا جاتا ہے, جنہیں استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے امیر شام نے بھی ان کو استعمال کیا اور یزید نے بھی ان کو استعمال کیا, پوری تاریخ میں آل محمد کے دشمن ان کو استعمال کرتے رہے ہیں. بہرحال اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. اذان گرامی, آل محمد کی بڑی مظلومیت ہے اور آج یہ پرچم جسے جناب زہرا نے اٹھایا تھا, جسے مولا امام حسن نے آگے بڑھایا, امام حسین نے آگے بڑھایا, غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں, یہ پرچم آج حق کا پرچم, اہل بیت کا پرچم آج ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اس پرچم کو بلند رکھنا ہے. اذان گرامی, خوف نہیں کھانا, ڈرنا نہیں ہے, آگاہ رہنا ہے اور قربانیوں کے لیے آمادہ رہنا. آل محمد کا چاہنے والا اگر قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہے, میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ سے کہتا ہوں, اگر میں قربانی کے لیے آمادہ نہیں ہوں تو مجھے یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ میں علی والا ہوں, میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں, میں جناب سیدہ کا ماننے والا ہوں. آپ کو اسیری کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے, شہادت کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے, اپنے مال کی قربانی کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے, سیاسی بائیکاٹ کے لیے بھی تیار ہوں, ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے, جیسے جناب زہرا کے گھرانے کے ساتھ ہوا. یہ آپ کی تاریخ ہے اور اس حقیقت کو, اس تلخ حقیقت کو آپ نے قبول کرنا ہے. اگر آپ علی والے ہو تو ہر قسم کی پریشانیاں برداشت کرنے کے لیے تیار رہو. ابھی اچھے حالات ہیں, اللہ انشاءاللہ ہمیشہ اچھے حالات رکھے, لیکن توقع رکھو کہ یہ حالات بہت جلد خراب بھی ہو سکتے ہیں, ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. بہرحال زان محترم, آل محمد علیہ السلام نے بڑا ظلم برداشت کیا ہے اور سب سے بڑا گھاؤ جو آل محمد علیہ السلام کے اوپر تھا وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت تھی. عزاداروں, جناب سیدہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ہستی کو مولا علی پر قربان کر دیا ہے. سیدہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی ہستی کو دین پر قربان کیا ہے. مدافع ولایت, شہید ولایت اور قربانی ولایت ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. عزاداروں, یہ وہ ہستی ہے کہ رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھتا ہے اس مظلومیت کے ساتھ. آج تلک جناب سیدہ کی قبر کا معلوم نہیں ہے کہاں ہے. آج بھی جناب سیدہ کی قبر احتجاج کر رہی ہے. عزاداروں, شاعر کہتے ہیں نا کہ جب ایک کبوتر اڑ کر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے, جب ایک کبوتر جنت البقیع سے اڑ کر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہد مقدس میں آیا تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں جنت البقیع سے جا رہا ہوں, کس کے پاس جا رہا ہوں, غریب الغربا کے مزار پر جا رہا ہوں. اللہ اکبر, وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید شہزادی زہرا سے بھی زیادہ جنت البقیع جیسے ہے, اس سے زیادہ اجڑا ہوا ہوگا مشہد مقدس. لیکن جب وہ کبوتر یہاں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گنبد چمک رہا ہے, لاکھوں زائرین آ رہے ہیں, کیا شان و منزلت ہے. ایک دفعہ امام رضا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, امام رضا میں تو اس مزار سے آ رہا ہوں جہاں ٹوٹی ہوئی قبر ہے, جہاں کسی کو دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے, جہاں اگر کوئی آنسو بہائے تو اسے درے پڑتے ہیں. امام رضا, میں نے تو سنا تھا آپ غریب الغربا ہے, مجھے تو یہاں آ کر پتا چلا کہ آپ کی دادی سب سے بڑی غریب الغربا ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں, آل محمد کی تاریخ میں تین جنازے ایسے ہیں جو بڑے کربناک تھے کہ جب غسل دینے والا غسل دے رہا ہوتا ہے تو روتا ہوا باہر آتا ہے,
پہلا جنازہ جانتے ہو کس کس بچی کا ہے؟ شام میں ایک بچی ہے ننی فاطمہ ہے جسے سکینہ کہتے ہیں۔ جب اس بچی کو غسل دیا جا رہا تھا ایک دفعہ غسالہ سر پیٹتی ہوئی باہر آئی، بیویاں جمع ہوئی، بی بی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ کہا کیا اس بچی کو کوئی مرض لاحق تھا، اس بچی کو کوئی مرض لاحق تھا؟ ایک دفعہ مادر سکینہ آگے بڑھ کر کہتی ہے نہیں کوئی مرض لاحق نہیں تھا۔ کہا میں نے دیکھا اس بچی کے پورے بدن پر آبلے پڑے ہوئے ہیں، جگہ جگہ زخم کے نشانات ہیں، لگتا ہے کوئی موزی مرض تھا۔ کہا نہیں بی بی، بات یہ ہے جب ہم مدینے سے چلے تھے میری بچی سالم تھی، لیکن عصر عاشور جب اس کا بابا مارا گیا، جب اپنے باپ کے لاشے پر پہنچی تو شمر کے تازیانے تھے، شمر کے تماچے تھے، اور پھر عصر عاشور سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کے شام تک اس بچی کو تازیانے پڑتے رہے۔ اجر و قبل اللہ۔ اور جانتے ہو زداروں دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ دوسرا جنازہ میرا مولا سید سجاد کا ہے۔ میرا مولا 36 سال اپنے بابا پر گریا کرتا رہا۔ عزاداروں جب مولا امام باقر علیہ السلام مولا سید سجاد کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے سر پیٹتے ہوئے باہر آتے ہیں، اصحاب جمع ہوتے ہیں، ارے میرے صابر امام، امام باقر آپ تو بڑے صابر ہیں، آپ کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ کہا مت پوچھو، مت پوچھو، جب میں اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا میرا ہاتھ میرے بابا کی گردن پر پڑا، ہائے توق گرا بار کا نشان میرے بابا کی گردن پر آج تلک موجود۔ اور عزاداروں تیسرا جنازہ شہزادی زہرا کا ہے، صاحب ذوالفقار، فاتح خیبر، شیر خدا۔ جب اپنی مظلومہ زوجہ کے جسد اطہر کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے میرا مولا سر پیٹتا ہوا چیختا ہوا باہر آیا، ام ایمن آگے بڑی، مولا آپ تو بڑے صابر امام تھے، آپ کیوں ایسے گریا کر رہے ہیں؟ کہا ام ایمن مت پوچھو، زہرا نے مجھے نہیں بتلایا تھا جب درو دیوار کے درمیان محمد کی بیٹی آئی ہے تو پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، علی کو آج تلک نہیں معلوم تھا۔ عزاداروں بس میں نے آپ کی زحمتیں تمام کی، علی آئے، علی آئے جنازہ لے کر۔ اب جب دفنانے لگے نا تو عزاداروں کس طرح سے علی زہرا کو دفنائیں گے؟ ایک دفعہ زہرا سے مخاطب ہو کر کہتے، زہرا آپ کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، زہرا جب مجھ پر کوئی مشکل وقت آتا تھا میں آپ کے پاس آتا تھا، زہرا علی کو معاف کر دینا، زہرا علی کو معاف کر دینا۔ بس جسد اطہر جناب زہرا کو قبر اطہر میں اتارنا چاہتے ہیں، کیسے اتاریں؟ علی اکیلے ہیں، ایک طرف امام حسن ہے، امام حسین چھوٹے چھوٹے ہیں۔ بس ایک دفعہ قبر اطہر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، گویا رسالت امام کے ہاتھ تھے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت لے لیجئے، رسالت امام نے کہا یا زہرا میری دختر میرے پاس، لیکن میں کہوں گا یا علی، یا علی، یہ جب امانت آپ نے رسول اللہ سے لی تھی تو صحیح و سالم تھی، لیکن آج اس امانت کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، محسن شہید ہو گیا سینے میں میخ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ ایام قلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھے ان پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم زہرا کے. بار الہ ان کے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما. صاحبان اولاد کی حفاظت فرما. جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تحصیل علم میں مشغول ہیں بار الہ انہیں سلامتی بھی عطا فرما اور تحصیل علم میں کامیابی عطا فرما. بار الہ ہمارے جوانوں کو سیرت جناب زہرا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے مردوں اور عورتوں کو جناب زہرا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم سب کو جناب سیدہ کی معرفت نصیب فرما. بار الہ ہمیں جناب سیدہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا یمن میں جو ہمارے مومنین ہیں جناب زہرا کے محب ہیں بار الہ محبت زہرا کے جرم میں ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے بار الہ یمنیوں کی مدد و نصرت فرما. عراقیوں کی مدد و نصرت فرما. بار الہ نائجیریا کے اندر شیخ ابراہیم زکزکی ان کی زوجہ محترمہ کو محبت جناب زہرا کے جرم میں گرفتار کیا ہوا ہے بار الہ انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما. بحرین اور حجاز کے جو علماء اور مومنین گرفتار ہیں بار الہ محبت زہرا میں انہیں گرفتار کیا گیا انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما. بار الہ پاکستان کے اندر جو مسنگ پرسنس ہیں محبت زہرا کے جرم میں انہیں گرفتار کیا ہے. بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا یا اللہ. بار الہ اللہم فک کل اسیر. اللہم رد کل غریب. اللہم اشفی کل مریض. اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من جنده واعوانه وانصاره والمستشهدين بين يدي الله بحق الزهراء وابيها وبالها وبنيها بر محمد وال محمد صلوات.